حامل القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. یہ بڑا عظیم پیغام ہے کہ جو ایک آیت میں مکمل ہو گیا ہے، چوتھے پارے کی اس پہلی آیت میں. ترجمہ ہے، لن تنالوا البر، تم نیکی کو کبھی نہیں پا سکتے، کبھی نہیں پہنچ سکتے. حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جس سے تم پیار کرتے ہو، جو تمہیں پسند ہے. وما تنفقوا من شيء، اگرچہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، فإن اللہ به علیم، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے. یعنی انسان ایک پیسہ بھی خرچ کرے تو بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ ضائع جانے والا تو نہیں ہے. لیکن واقعتاً کچھ اچیو کرنا، یعنی ایک ہے آخرت کا اجر. آخرت کا اجر تو ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو اس کا اجر ملے گا. لیکن انسان نیک بن جائے، نیکی کے راستے پر اس کو چلنے کی توفیق مل جائے، یہ کیا ہے؟ یہ نیکی کو پہنچنا ہے. یہ انسان اس وقت تک نہیں پہنچتا اس مقام کو جب تک کہ وہ اپنی محبوب ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے. یہ جو سیاق و سباق چل رہا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ ایک ڈائلاگ چل رہا تھا کہ جو چیزیں قرآن مجید نے حرام کی ہیں وہی حرام چیزیں ہیں، اور بنی اسرائیل کا اس پر اعتراض تھا کہ بہت سی چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حلال کر دی ہیں. ان میں سے ایک جو ایشو تھا وہ تھا اونٹ کا گوشت. مسلمانوں میں، ہماری شریعت میں یہ حلال ہے، پسندیدہ ہے، لیکن بنی اسرائیل اس کو حرام سمجھتے تھے. اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جو ظاہر ہے ان کے بڑے تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام ہی کا لقب اسرائیل تھا جس کے معنی ہے عبداللہ، انہیں اونٹ کا گوشت بہت پسند تھا. تو اسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے کہ اللہ کے راستے میں کوئی شخص جو ہے وہ قربانی کر سکتا ہے اس چیز کی جو سب سے زیادہ پسند ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو آخری ٹیسٹ لیا وہ کیا تھا کہ وہ بیٹا جو تم نے 80 سال کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا، 86 سال میں تمہیں ملا، اور اب وہ تمہارے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل بھی ہو گیا، تمہارا ہاتھ بٹانے کے قابل بھی ہو گیا، تو کیا تم اسے میرے راستے میں قربان کر سکتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یس آئی کین، اور کر کے دکھا دیا. اللہ تعالیٰ کو اس کی قربانی مطلوب نہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ لینا مقصود تھا کہ پورے اترے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی سب سے زیادہ مرغوب شے جو تھی وہ اونٹ کا گوشت تھا، اور انہوں نے اسے قربان کیا کہ میں اللہ میں یہ بھی چھوڑ سکتا ہوں، اور چھوڑ دیا. کس لیے؟ نیکی کے مقام کو پہنچنے کے لیے. یعنی اگر ہم اپنی زندگیوں کو جائزہ لیں تو ہم میں سے شاید کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل میں بغاوت رکھتا ہو، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے دل میں کوئی بغض، کوئی توہین یا کوئی انکار کہیں چھپا ہوا ہو، ہرگز نہیں. لیکن اس کے باوجود ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو غالب نے کہا تھا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. اب وہ جو ہینڈ بریک لگی ہوئی ہے، ظاہر ہے ہمیں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ ہینڈ بریک کھلے اور وہ بھی نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائے. کوئی نیک آدمی ملتا ہے تو آپ اس کے لیے اس سے کیا کہتے ہیں کہ جی ساڑھے سے دعا کرے کہ اللہ سانو میں نیک بنا کر. مطلب کیا ہوا کہ ہمیں سے ہر شخص نیک بننا چاہتا ہے لیکن اندر کوئی رکاوٹ ہے. جیسے آپ گاڑی سٹارٹ کریں گیئر لگائیں اور ایکسلریٹ کریں اس کو, لیکن گاڑی چلے نا. کیا ہوتا ہے, یا تو غلطی سے ہینڈ بریک جو ہے وہ آن ہوتی ہے, یا آگے کوئی پتھر ہوتا ہے کہ جس کو وہ عبور نہیں کر سکتی, تو وہیں پر جو ہے وہ پہیا گھوم جاتا ہے اس کا. تو ہمارا معاملہ بھی کم و بیش ایسا ہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نیک بننا چاہتا ہے, بہت سی برائیاں اس کے علم میں ہوتی ہیں کہ وہ ان میں ملوث ہے, چھوڑنا چاہتا ہے لیکن چھوڑ نہیں پاتا. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ پانچ وقت باجماعت نماز ادا کرے, پہلی تکبیر کے ساتھ شامل ہو کر ادا کرے, لیکن کوئی ایسی رکاوٹ ہے کہ جو ہمیں ایسا کرنے نہیں دیتی. تو اس کے لیے کوئی ایسا کام کہ جو آپ کو ناپسند ہو بہت زیادہ, آپ اس کو کر کے دیکھیں اللہ کے لیے. اور کوئی ایسی چیز جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو اللہ کے لیے, آپ اس کو چھوڑ کے دیکھیں. تو اس سے آپ محسوس کریں گے کہ جیسے وہ رکاوٹ جو ہے آگے سے ہٹ گئی, اور پھر انسان کی طبیعت جو ہے وہ نیکی کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے. جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں آتی تو کیا ہوگا, طبیعت ادھر آنا شروع ہو جائے گی, اور یہ بڑی ریمارکیبل چینج اپنے اندر آپ محسوس کریں گے. میں اپنی زندگی کو اگر ٹریس کرتا ہوں تو میں نے کوئی زیادہ محنت جو ہے وہ دین کی طرف آنے کے لیے نہیں کی, فرینکلی بتا رہا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی طرف کیسے کھینچا ہے. آٹھویں جماعت میں میں نے عربی پڑھی تھی, چھٹی سے آٹھویں تک. تو آٹھویں جماعت کی کتاب میں ایک حدیث تھی کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ ولا یظلمہ, نہ اس پر وہ زیادتی کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. پھر اسی کے ساتھ ایک اور حدیث تھی کہ کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو تین دن سے زیادہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا, اس سے قطع تعلق نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے کہ آٹھویں جماعت کا میں اس وقت طالب علم تھا, بچہ ہی تھا, تو مسلمان کے ساتھ کوئی گریٹر امت مسلمہ اس کا تو کوئی تصور نہیں تھا. تو لے دے کر کیا ہوتا ہے, یا آپ کا گھرانہ, آپ کے بہن بھائی, یا آپ کے کلاس فیلوز, یا جن بچوں کے ساتھ انسان کھیلتا ہے, بس وہی اس کی کل دنیا ہوتی ہے. تو میرے اپنے کلاس فیلو کے ساتھ بول چال بند تھی, جیسے اس سٹیج میں ہوتا ہے پکی کر لی کچی کر لی, اس طرح کی کیفیت. تو جب یہ حدیث مجھے کلک ہوئی تو میں چل کر اس کے پاس گیا اور میں نے اسے بلایا. اس نے کہا کہ نہیں تمہاری میری بول چال بند ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں میں نے تمہیں بلانا ہے اس لیے کہ حدیث میں اسی طرح آیا ہے. چھوٹی سی بات تھی کوئی بڑا میں نے تیر نہیں مارا تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی, یعنی ہوتا کیا ہے کہ انسان میں ہوتی ہے انانیت کہ بول چال بند ہے, وہ کہتا ہے وہ پہلے بلائے, وہ کہتا ہے وہ پہلے بلائے. اگر آپ پہل کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے, یعنی آپ کا وہ کام چھوٹے سے چھوٹا لیکن ہو خالص اللہ کے لیے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے نیکی کا راستہ کھولتا ہے. تو بڑی خوبصورت آیت ہے, یاد کرنے کے لائق ہے, اس کو نمایاں جگہ پر پیش کرنے کے لائق ہے, خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی, بال بچوں کو بھی, دوستوں کو بھی یہ بات آپ بتائیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے, تمہیں کبھی نیکی کی توفیق نہیں مل سکتی یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس میں سے جو محبوب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. وما تنفقوا من شيء, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو, فإن الله بھی علیم, اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. کل طعام, اب وہ بات جو ہے وہ آ گئی جس کے لیے تمہید باندھی گئی تھی, کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ, یعنی بنی اسرائیل کو شریعت تو ملی تورات کے آنے سے, لیکن ایک دین فطرت جو وہاں پر چل رہا تھا اس میں تمام جو بھی حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ کھانے کا رواج تھا. جیسے آپ یوں سمجھیے کہ احادیث کمپائل ہوئی ہیں جا کے 250 سال کے بعد, لیکن جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو دین اسلام تو پریکٹس میں آ گیا نا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور پھر بنی اسرائیل نبیوں کا خاندان تھا, تو جو دین کی بنیادی باتیں تھیں وہ آلریڈی ان پریکٹس تھیں, اگرچہ ان کی کمپائلڈ شکل احکام کی صورت میں تورات میں ابھی نازل نہیں ہوئی تھی. تو اس وقت بھی دین تو موجود تھا, تو سب کچھ حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے, الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ, سوائے اس کے کہ جو یعقوب نے, اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا, من قبل ان تنزل التوراۃ, اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی. یعنی جب تورات نازل ہو گئی تو پھر اثر نو وہ ساری لسٹ جو ہے وہ ان کے سامنے آ گئی کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں, لیکن چونکہ کمپائل شکل میں احکام اور شریعت نہیں تھی, لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا, یعنی اپنے تزکیے کے لیے, صرف یہ پریکٹس کرنے کے لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی محبوب چیز بھی چھوڑ سکتا ہوں. لہذا بنی اسرائیل نے اسی روایت کو ایڈاپٹ کر لیا, لیکن جب تورات آ گئی تو اس کے بعد پھر یہی احکام تھے کہ جو قرآن مجید کے اندر احکام ہے کہ بنیادی طور پر چار ہی حرام چیزیں ہیں. وہ ایک سے بعد مرتبہ ہم پڑھ آئے ہیں پہلے سورہ بقرہ میں کہ ان اللہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تم پر مردار, بہتا ہوا خون, خنزیر کا گوشت, اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو, یا جو غیر اللہ کی نظر ہو, خواہ وہ جانور ہو خواہ وہ اور کوئی کھانے پینے کی چیز ہو, وہ کیا ہے, یہ ابدی چار حرام چیزیں ہیں. تورات میں بھی یہی تھی اور اسلام کے اندر قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں بھی حرام چیزیں یہی ہیں. قل فاتو, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں ان سے کہو فاتو بالتورات, لاؤ تورات, فتلوہا ان کنتم صادقین, اور اسے پڑھو اگر تم اپنے کلیم میں سچے ہو کہ اونٹ کا گوشت کھانا یہ تورات میں بھی حرام تھا. فمن افترا علی اللہ کذبا, تو جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے, من بعد ذالک, اس کے بعد بھی, فاولئک هم الظالمون, تو ایسے ہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں, ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. قل صدق اللہ, کہو اللہ تو سچا ہے, فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, تو تم ابراہیم یکسو کی پیروی کرو, تم ابراہیم یکسو کے دین کی پیروی کرو, ان کے طریقے کی پیروی کرو. وما کان من المشرکین, اور وہ ہرگز مشرک نہیں تھے. اب بنی اسرائیل میں یہودیوں کے ایک گروہ نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, سری شرک ہے, اور عیسائیوں نے صراحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا ریئل بیٹا قرار دیا, سلبی بیٹا قرار دیا. تو اگر تم کلیم کرتے ہو کہ تم ابراہیم کے فالوورز ہو تو پھر ابراہیم تو مشرک نہیں تھے, تو انہی کے طریقے کی پیروی کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے امام الناس کا خطاب دیا تھا, اور جو آسمانی ریلیجن ہے تین, اسلام, یہودیت اور عیسائیت, یہ تینوں تو صراحت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کی حیثیت سے. ان تینوں کے بعد جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ ہندو مذہب ہے, اور ہندو اس کے ساتھ ہی بدھ مت ہے, یہ قریب قریب جو سارے مذاہب ہیں ان کی اوریجن بھی ایک ہے. اور مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ ایرینز جو ہیں, آریائی, یہ لاسٹ ٹرائبز آف بنی اسرائیل ہیں. یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ میں کچھ قبیلوں کا ذکر نہیں ملتا کہ وہ کہاں گئے. تو ان کی رائے یہ ہے کہ وہی لاسٹ ٹرائبز جو ہیں وہ یہاں آ کر ہندوستان میں آباد ہوئے, اور پھر انہوں نے اس دین کی بگڑی ہوئی شکل کو یہاں اختیار کیا. تو ان کے ہاں جو ایک اوتار ہے براہما, ان کی خرائی یہ ہے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی شخصیت ہے, ان کی تعلیمات بھی مس ہو گئیں اور ان کا نام بھی تھوڑا سا آلٹر ہو گیا, لیکن اصل میں یہی ہے. انہوں نے مزید یہ دلیل دی ہے کہ ہندو مت کی تاریخ کے اندر گوتم بدھ جو ہے اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے, اور گوتم بدھ کا تعارف کیا ہے کہ یہ کپل وستو کا شہزادہ تھا, یہ بدھ مت کا سب سے بڑا ہے نا گوتم بدھ. اور آپ سارے یعنی انڈیا میں ادھر دوسرے جو ممالک ہیں اس کے قریب قریب سب کے سب جہاں بدھ مت عام ہے, اور ایون آپ اپنی جو عجائب گھر ہیں ان کے اندر چلے جائیں کہ سب سے زیادہ بت آپ کو جو ملیں گے وہ گوتم بدھ کے ملیں گے. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ چونکہ ہندوستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ کپل وستو کا شہزادہ تھا, اور پے جو ہے یہ عربی زبان میں نہیں ہے, تو یہ اصل میں فے تھی, یعنی کپل وستو نہیں تھا کفل تھا. تو قرآن مجید میں ذکر ہے ایک پیغمبر کا ذوالکفل, کفل والا, تو یہ اصل میں حضرت کفل ہی تھے, کفل والے ہی تھے شہزادے کہ جن کی پوجا کرنی شروع کر دی انہوں نے بجائے ان کی تعلیمات پر عمل کر کے کرنے کے, انہی کے بت بنا لیے اور انہی کو پوجنا شروع کر دیا. واللہ عالم, ان کی رائے ہے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر آپ امام الناس مانیں تو پھر جو انسان کا دل کہتا ہے وہ یہ کہ صرف عیسائی یہودی اور مسلمان ہی ان کے پیروکار نہ ہوں, باقی تمام مذاہب کے بھی اصل سورس جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہی ہوں, اور اس سے یہ رائے جو ہے ان کی کوئنسائڈ کرتی ہے, لہذا امکان ہے کہ ایسا ہوگا, لیکن ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ اس کے لیے یقین کے ساتھ کہنے کے لیے ہمیں قرآن و سنت سے کوئی دلیل یا پروف کم سے کم جو دنیاوی ریکارڈز ہیں ان سے چاہیے, جو کہ تاحال موجود نہیں ہے. وما کانا من المشرکین, اور ابراہیم ہرگز مشرک نہیں تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, بنی اسرائیل نے ایک اور الزام لگایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ابراہیم علیہ السلام تو عراق میں پیدا ہوئے اور پھر وہاں سے وہ فلسطین گئے اور پھر اسی علاقے میں ان کا فائنلی انتقال ہوا, تو یہ تم نے مکے میں جو کعبہ بنا لیا ہے اور اس کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے اس کی دین میں کوئی حیثیت نہیں, لہذا تم دین ابراہیمی پر نہیں ہو. ابھی اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے اور زیادہ وقت ان کا وہاں گزرا اور وہیں ان کا انتقال ہوا, لیکن سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا وہ مکہ ہی کے اندر تھا, وہ کعبہ ہی تھا. اور حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب میں وہ ساری عمارت منہدم ہو گئی تھی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن میں اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس عمارت کو اثر نو تعمیر کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے پہلے معمار نہیں ہیں, یاد رکھیے گا. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے نا, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ, یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے, یعنی وہ بنیادیں پہلے تھیں جن کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی اور وہاں سے وہ بلڈنگ جو ہے وہ اٹھائی گئی, اور اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر کیا کیا کہ نارملی جو کچی زمین ہوتی ہے گارا ہوتا ہے اس میں پاؤں کے نشان بنتے ہیں, جوں جوں جگہ سخت ہوتی چلی جاتی ہے وہاں نشان نہیں جمتے, اور پتھر پر کسی پاؤں کے نشان کا کوئی سوال ہی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک علامت کے طور پر پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا وہ نشان بنایا جو ہم مقام ابراہیم کی شکل میں آج بھی دیکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے, اب اس کا ذکر آئے گا. سب سے پہلے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, یقیناً سب سے پہلا گھر جو وضع کیا گیا لوگوں کے لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, للذی ببکہ تو وہ ہے کہ جو مکے میں ہے, مبارکن برکت والا, وَهُدَلْ لِلْعَالَمِينَ اور لوگوں کے لیے ہدایت کی سورس. یعنی خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو دیکھنے کو کیا ہے, آپ اس کا کوئی کیمیکل انالیسز کریں تو عام پتھر ہیں اور عام قسم کا سارا میٹیریل جو ہے اس میں لگتا ہے, لیکن ہم میں سے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق دی ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ وہاں جا کر انسان کے دل میں کوئی چنگاری جو ہے پھوٹتی ہے ایمان کی, یا وہ جو ڈورمنٹ ایمان انسان کے دل میں ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کے دل میں ہے, وہاں جا کے وہ ایمان جاگتا ہے. ایسی تاثیر اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ میں رکھی ہے. تو کیا ہے؟ وہ لوگوں کی ہدایت کی سورس ہے, ہدل للناس, وہ ہدل للعالمین, تمام جہانوں کے لیے, یعنی تمام جہان کے لوگوں کے لیے وہ ہدایت کی جگہ ہے. فی آیاتم بیناتم, اس میں واضح نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم بھی ہے. زمزم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. وہ پانی کہاں سے آ رہا ہے, کیوں ختم نہیں ہو رہا, اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. یعنی روز سعودی عرب سے باہر کتنے ملین لیٹرز پانی جو ہے وہ حجاج اور عمرہ کرنے والے حضرات جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں, اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. پھر حرم شریف کے اندر جہاں لاکھوں لوگ ہر وقت موجود ہوتے ہیں, وہ پانی جو ہے وہ ریگولرلی سرو ہو رہا ہوتا ہے. مسجد نبوی کے اندر سرو ہو رہا ہوتا ہے, یہاں تک کہ وہاں مقامی لوگ جو ہیں وہ بھر کر اپنے گھروں کو لے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال وہ پانی ہے کہ جو ختم نہیں ہو رہا, اگرچہ اس میں انہوں نے اضافی پانی جو ہے وہ ایڈ کر کے اس کی کوانٹٹی بڑھائی ہے, لیکن وہ اصل سورس جو ہے وہ جوں کی توں برقرار ہے. بلکہ پچھلے سال کی بات ہے, شاید وہ سوشل میڈیا پر وہ ایک آیا بھی تھا کہ جب اس کو الزام لگایا گیا شاہ فیصل کے زمانے میں کہ یہ دھوکا ہے, تو پھر ایک کمپنی کے ذمے انہوں نے لگایا کہ اس کی تحقیق کریں کہ یہ پانی کہاں سے جا رہا ہے. تو پھر ایک جو انجینئر تھے, مسلمان انجینئر, پھر انہوں نے ساری اس کی تحریر جو ہے وہ کی تھی کہ میں نے خود جو ہے وہ باوضو ہو کر اس میں اتر کر میں نے دیکھا تھا کہ بس ایک جگہ سے وہ پانی جو ہے وہ سم رہا ہے اور آتا چلا جا رہا ہے. اور یہ پانی کا سمنا جو ہے, یہ اس کا مشاہدہ بھی میں نے کیا ہے کہ دریائے نیل جو ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک تو یوگنڈا میں آتا ہے وہ پیچھے سے, لیکن یوگنڈا میں ایک جگہ ہے کہ جہاں پر باقاعدہ ایک چشمے کی صورت میں وہ پھوٹتا ہے. وہ جگہ جو ہے میں نے دیکھی ہے یوگنڈا میں, جہاں پر زمین میں سے بس پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے. ہم جن دریاؤں سے واقف ہیں, یعنی ہندوستان اور پاکستان میں, وہ سب کے سب جو ہیں وہ برفانی جو تودے ہیں, ان سے جو برف پگھلتی ہے وہ ان سے وجود میں آتے ہیں. لیکن دریائے نیل جو ہے اس کی دو سورسز میں سے ایک سورس ہے وہ باقاعدہ وہ چشمہ ہے کہ جو زمین کے اندر سے پھوٹ رہا ہے, صاف نظر آتا ہے کہ وہاں پر وہ بھنور جو ہے بن رہی ہے اور یہاں سے وہ پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے اور پھر آگے جو ہے پھر جاتا ہے وہ مصر کی طرف جاتا ہے. لیکن اس کی جو سورس ہے وہاں پر وہ ایک سورس وہ یوگنڈا کے اندر ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ زمزم جو ہے یہ ایک ایسا سورس ہے, یہ ایسا چشمہ ہے, یہ ایسا کنواں ہے کہ جس کے اندر پانی جو ہے وہ ایڈ ہوتا چلا جاتا ہے. اور آپ سال ہر سال تک اس کو رکھیں, اس کی فارم جو ہے وہ آلٹر نہیں ہوتی, اس کا ذائقہ جو ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی تاثیر رکھی ہوئی ہے, وہ بھی کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. پھر یہ کہ 4000 سال گزر چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, آج بھی وہ سعی بین الصفا والمروہ وہ کنٹینیوسلی چل رہی ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پھر یہ کہ طواف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی جگہ مقرر کی ہے. بنی اسرائیل کے پیغمبر بھی حج کرنے کے لیے, آج صبح میں پڑھ رہا تھا تفسیر عثمانی, تو اس کے ذریعے میرے سامنے آیا کہ قبلہ تو اگرچہ بنی اسرائیل کا بیت المقدس ہی تھا, لیکن بنی اسرائیل کے پیغمبر بھی حج کرنے کے لیے اور طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ ہی کی طرف آیا کرتے تھے. تو وہ کیا ہے؟ فی آیاتم بیناتن, اس میں واضح نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے. ومن دخل وکان آمنا, اور جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں داخل ہو گیا, اس نے امن کو پا لیا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا, حج کے لفظی معنی قصد کرنے کا, حج یحجو قصد کرنا, کسی چیز کا ارادہ کرنا. تو اصل میں حاجی وہ ہوتا ہے کہ جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہو, لیکن ہمارے یہاں عام معروف وہ ہے کہ جو حج کر کے آیا ہو. تو حج کے معنی قصد کرنا. تو لوگوں کے ذمے ہے اللہ کے لیے اس گھر کا قصد کرنا, یعنی اس گھر کو وزٹ کرنا, من استطاع الیہ سبیلا, جس کو بھی اس راستے کو اختیار کرنے کی استطاعت ہو. اس میں فائنینشیل استطاعت بھی آ گئی, جسمانی استطاعت بھی آ گئی, اور جو بھی شرعی پابندیاں ہیں اس کی استطاعت بھی آ گئی. مثلاً ایک عورت جو عدت کے اندر ہو اسے بھی حج کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خواتین کے جو عدت کے اندر تھی انہیں واپس بھیج دیا تھا کہ اللہ کا وہ حکم جو ہے وہ اس پر فائق ہے, پھر جب تم عدت سے فارغ ہو جاؤ گی اگلے سال تمہیں موقع ملے گا تو حج ادا کر سکتی ہو, لیکن حج کے لیے بھی تم اپنی اس عدت کو ختم نہیں کر سکتی. تو یہ کیا ہے, استطاعت کی جو وسعت ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ومن کفر, اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ لِلْعَالَمِينَ, تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ. قل یا اہل الکتاب, کہو اے کتاب والو, اہل کتاب, لما تکفرون بآیات اللہ, تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون, اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. قل یا اہل الکتاب, کہو اے کتاب والو, اہل کتاب, لما تصدون عن سبیل اللہ من آمنا تبغونہا عوجا, اہل کتاب تم ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو باوجود اس کے کہ تم اس سے واقف ہو اور تم اس میں کجی نکالتے ہو؟ یعنی کم سے کم بنی اسرائیل کے علماء جو تھے وہ اس سے غافل نہیں تھے. یعنی عام پبلک جو ہے اس کو یہ ساری راز کی باتیں پتہ نہ ہوں کہ اصل گھر یہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے, لیکن عوام الناس کو ہو سکتا ہے پتہ نہ ہو. اب انہی کے اثر میں یہاں پر ذکر ہے کہ اے کتاب والو کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو ایمان والوں کو جو تم میں سے واقف ہوں اور تم اس میں سے کجی نکالتے ہو؟ تب گنہا ایبجن, یعنی اس میں سے کی ٹیڑھ تلاش کرنے کے لیے, وان تم شہداء ہو اور تم اس کے گواہ بھی ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور تمہاری حرکتوں سے اللہ تعالیٰ نا واقف نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین, اے ایمان والو اگر تم کہنا مانو گے اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا, یردوکم بعد ایمانکم کافرین, تو وہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بہت بڑا احسان کیا ہے, بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر پہچاننی چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے. ایک چھوٹا احسان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر ہم اپنے اس احسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فرمایا ہے بھول جائیں گے, تو پھر ہم دوسرے مذاہب کو اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھنے لگیں. دیکھیے, ایک ہے صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی عالم دین یا کوئی دین کا مسئلے, کوئی مجدد توجہ دلاتا ہے کہ تم کیسے ایمان والے ہو, یہ کرتے ہو, یہ کرتے ہو, یہ کرتے ہو, تم سے تو وہ اچھے ہیں. وہ صرف توجہ دلانے کے لیے ہوتا ہے, اٹ نیور مینز اٹ. حقیقت کیا ہے کہ مسلمان کافر سے اچھا ہے, اور مسلمانی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. جب انسان اس احسان کو بھول جاتا ہے اور دوسروں سے پھر گائیڈنس لینا شروع کر دیتا ہے, وہاں سے تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ کیا کریں گے, ہمیں تو اپنے دین کی ناقدری ہو رہی ہے, دوسرا جو ہے وہ مورچہ لگائے بیٹھا ہے کہ میں کیسے مسلمانوں کو بھی کافر بنا لوں, واپس لے آؤں ان کو کفر کے اندر. اس کی کیفیت یہاں بیان کی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, اے ایمان والو اگر تم کہنا مانو گے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کا, یردوکم بعد ایمانکم کافرین, وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے. وکیف تکفرون, اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو, وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ, اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں. وفیکم رسولہ, اور تمہارے اندر اللہ کے ایک پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم، تو وہ صراط مستقیم کی طرف ڈائریکٹ کر دیا جائے گا. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو مضبوطی سے نہیں پکڑے گا اور ادھر ادھر منہ مارے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی دستگیری چھوڑ دے گا اور کہے گا جا دفع ہو جاؤ. جو کفر کو اہمیت دے گا، کفر میں جا کر ہدایت ڈھونڈے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی دستگیری نہیں فرمائے گا. ہاں، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو، قرآن مجید کو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرمائے گا. سورہ آل عمران کے دو حصے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے دو حصے تھے، کہ پہلے 18 رکوعوں میں اصل خطاب اہل کتاب سے تھا، یہودیوں سے یا بنی اسرائیل. ان میں سے بھی جو پہلے 4 رکوع تھے وہ تمہیدی تھے، اور 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل میں خطاب شروع ہوا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، 5واں رکوع شروع ہو گیا. اور یہ 5واں رکوع جو ہے یہ بنی اسرائیل کو دعوت تھی، بندے بن جاؤ. پھر 6ٹے رکوع سے ان کے خلاف پروزیکیوشن شروع ہو گئی کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، ہم نے تم پر یہ احسان کیا، تم نے اس کے بدلے میں یہ کیا، ہم نے تم پر یہ مہربانی فرمائی اور تم نے یہ حرکت کی. یہ سلسلہ جو ہے پھر دوبارہ جا کر 15 رکوع کے آغاز میں ختم ہوتا ہے. پھر دوبارہ وہی آیت آتی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اور پھر 15 رکوع سے تحویل قبلہ کا آغاز ہو جاتا ہے، اس کی گفتگو کا. اس میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، 15 رکوع حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل پر ہے. اور پھر 16 رکوع جو ہے پہلے پارے کا آخری رکوع، وہ بنی اسرائیل پر اتمام حجت ہے، اس اعتبار سے کہ تمہارے سب بڑے ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یہ سب کے سب تو اسلام ہی کے پیروکار تھے، تم کہاں سے نیا دین لے کے آ گئے ہو، تم بھی مسلمان بن جاؤ. اور یہ بات نہیں چلے گی کہ تم اسی پر خوش رہو کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں. تلک امت ان قد خلت، یہ گروہ تھا جو گزر گیا، لہا ما کسبت اس گروہ کے کام آئے گا جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم اور تمہارے کام آئے گا جو تم کماؤ گے، ولا تسلون ما کانوا یعملون، اور ان کے کیے ہوئے اچھے اچھے کام ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تمہیں جواب دینا ہوگا اس کا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. اور پھر 7ویں رکوع کے اندر، دوسرے پارے کے پہلے رکوع کے اندر تحویل قبلہ کا حکم آ گیا. اور پھر 17واں رکوع اور 18واں رکوع اسی پر ایمفیسس ہے کہ تم اکیلے ہو یا جماعت میں ہو، تم گھر پہ ہو یا باہر ہو، تمہیں بہرحال خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کرنا ہے. اور پھر یہ بھی واضح کیا کہ یہ تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہے اس کو بھی پہچانتے ہیں بنی اسرائیل کے، ان کی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ وہ آخری نبی جو ہوگا وہ قبلہ بدلے گا اور پھر وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرے گا. یہاں تک فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ اس بات کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس کے برعکس انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض شروع کر دیا کہ یہ کیسا نبی ہے تمہارا جس کو ابھی تک اپنے قبلے کا بھی نہیں پتا، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس طرح کی باتیں. وہ ساری بحث جو ہے وہ 18ویں رکوع پر کنکلوڈ کی، اور 18ویں رکوع کے آخر میں فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اے مسلمانوں جیسے اللہ تعالیٰ نے تم میں اپنا ایک رسول بھیج دیا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیکم تمہارا تزکیہ فرماتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تمہیں وہ کچھ پڑھاتا سکھاتا ہے جو تم کبھی نہ جان سکتے تھے، فاذکرونی اذکرکم، بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون اور تم میرے شکر گزار بنو اور میری ناشکری نہ کرو. اس کے بعد پھر 19ویں رکوع سے اسلام والوں سے یعنی مسلمانوں سے خطاب شروع ہوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ مشہور آیات جو ہیں ان اللہ مع الصابرین، وہاں سے مسلمانوں سے خطاب شروع ہوتا ہے. سورہ آل عمران میں بھی دیکھیے، اس میں یہاں بالکل ایکول ڈویژن ہے، کل 200 آیات ہیں سورہ آل عمران کی، تو دیکھیے کہ 100 آیات ان میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے, اور جو آیت نمبر 101 ہے وہ مسلمانوں سے خطاب کا اصل میں آغاز ہے. کیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ, اے مسلمانوں تم کیسے انکار کرو گے, کیسے کافر بنو گے جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں, اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے گا تو اسے سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کیا جائے گا. اب ڈائریکٹ خطاب شروع ہو گیا ایمان والوں سے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے نا, ہر آدمی کا جو ڈر ہوتا ہے یا اس آدمی کے ساتھ جو ڈیلنگ ہوتی ہے وہ اس آپ کے ذہن میں جو اس کا مقام ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتی ہے. یعنی بچپن میں اپنا یاد کروں, آپ کا بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا اکثر کا, کہ گھر میں سب سے زیادہ شفقت دکھانے والی, کرنے پیار کرنے والی وہ ماں ہے, لیکن ماں کی بات کو عام طور پر ویٹیج نہیں دیتا بیٹا. وہ سارا دن ہوتی ہے پاس, وہ ڈانٹتی دپڑتی بھی رہتی ہے اور تھوڑا بہت مارتی بھی رہتی ہے, لیکن اتنا روب اس کا نہیں ہوتا جو باپ کا روب ہوتا ہے. یہ مجھے یاد ہے بچپن میں کہ صبح فجر کی نماز کے لیے والدہ نے پانچ دفعہ بھی آگے آواز دے دی تو ہم ہلے نہیں اپنی جگہ سے, والد صاحب نے ایک آواز دی تو فوراً رضائی ادھر اور ہم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. نہیں, ایک ہوتا نا کہ کون بلا رہا ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ ہمارے ذہن میں ہوگا اور اس پر ایمان پکا ہوگا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے لازماً ڈریں گے جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ایک نظر آنے والی حقیقت نہیں ہے, یہ غیب کی حقیقت ہے, جتنا جتنا ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ پر اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا رعب ہمارے دلوں میں قائم ہوگا. سورہ انفال میں بڑے خوبصورت الفاظ آئے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, ایمان والے تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یعنی فون پر بات کرتے ہوئے بھی آپ کا لہجہ ہر دو آدمیوں سے بات کرتے ہوئے جیسا نہیں ہوتا. آپ اپنے چھوٹے بھائی سے اس لہجے میں بات نہیں کرتے جس لہجے میں آپ بڑے بھائی سے بات کرتے ہیں. آپ اپنی والدہ سے اس لہجے میں بات نہیں کرتے جس لہجے میں آپ اپنے والد صاحب سے بات کرتے ہیں. آپ اپنے سبارڈینیٹ سے اس لہجے میں بات نہیں کرتے جس لہجے میں آپ باس سے بات کرتے ہیں, اور چھوٹے باس سے اس لہجے میں بات نہیں کرتے جس لہجے میں آپ بڑے باس سے بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جیسا کہ اس کا حق ہے, وہ تو شاید ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام ڈر گئے اور انہوں نے اپنا کنسرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو ممکن نہیں ہے. تو صحابہ کی تسلی کے لیے سورہ تغابن کی نازل آیت نازل ہوئی کہ فتق اللہ مستطاط, بس اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے لیے ممکن ہے, ایز مچ ایز یو کین. ورنہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے, اس کی طاقت کتنی زیادہ ہے, میرا رواں رواں کس طرح اس کے کنٹرول میں ہے, تو کتنا ڈرنا چاہیے, کیا مت اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈر سکتے ہیں. حقیقت کیا ہے, حقیقت تو اس کو بالکل برعکس ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سچی بات یہ ہے کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا. یعنی بہت سی حرکتیں ہیں کہ جو میں نارملی کر جاؤں گا لیکن کھڑیاں والے کے قریب قریب میں کرنے سے اوائڈ کروں گا کہ آپ میں سے کوئی مجھے دیکھ نہ رہا ہو. اس کا مطلب کیا کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں, حالانکہ اصل ڈر تو اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے. تو فتق اللہ مستطعتم, یہ کیا ہے, یہ ایک ریلیف تھا. ورنہ آئیڈیل جو ہے وہ یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور اس کے بعد جو بڑا ہے وہ پریکٹیکل بات ہے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دیکھنا ہرگز نہ مرنا, ولا تموتن ہرگز ہرگز نہ مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو, تم فرما بردار ہو. مسلمان کے دو معنی, اسلام کے لفظی معنی کیا ہے, فرما برداری, سرنڈر کرنا, سبمٹ کرنا, اور اسلام کے اصطلاحی معنی کیا ہے, مسلمان ہونا. تو یہاں دونوں ہی مفہوم سامنے رکھیے گا کہ آئیڈیل کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں, لیکن منیمم کیا ہے, اور وہ منیمم بھی بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. وہ یہ کہ حالت اسلام میں ہماری موت آئی, یعنی جو سیکولر آندھیاں چلی ہیں انہوں نے ہمارا جو کچھ بگاڑا ہے, اس میں سے ایک بہت بڑا بگاڑ یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی نعمت کی قدر نہیں رہی. جیسے کہ پہلے ذکر آیا تھا کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے وہ تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے, کافر بنا کے چھوڑیں گے. میں جب چھوٹا تھا تو اکثر ائمہ مساجد یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ کلمے پہ موت دے. اب یعنی امام صاحب اگر یہ دعا کریں گے تو کوئی مقتدیوں میں آ کے ان سے آ کے بحث بھی کرے گا کہ یہ صرف اسلام کا کی فائدہ ہے, مسلمان ہونا تھا بندے نے عمل بھی کرنا چاہیے, عمل دی بھی دعا کریا کرو. تو یہ کیا ہے, یہ وہ سیکولر اثرات ہیں کہ ایمان کا جو امپیکٹ تھا وہ کم ہو گیا, عمل امپورٹنٹ ہو گیا اور ایمان جو ہے وہ سیکنڈری ہو گیا. حالانکہ ایمان پہلے ہے, عمل اس کے بعد ہے. یعنی یہ سب اس کے مظاہر ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ 6 مہینے کسی مغربی ملک میں لگا کے آئے اور وہاں خالص چیزیں جو ہیں وہ لیول کے مطابق لے کے آئے, کھا کے آئے, تو یہاں کہتا ہے کہ اصل اسلام تو اتھے پہ آیا ہے. کیا مطلب اس کا کہ ایمان صرف عمل کا نام ہے؟ نو, ایمان اصل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا نام ہے. یا وہی کہتا ہے کہ اینا مسلمان نہ تو کافر چنگے, حالانکہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ برے سے برا مسلمان بھی نیک سے نیک کافر سے بہتر ہے. اس بات کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ کافر کی تعریف کیا ہے, مومن کی تعریف کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ مومن کسے کہتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بلکہ آخری رسول مانتا ہے, ان کی لائی ہوئی ہدایت کو آخری ہدایت سمجھتا. کافر کی تعریف کیا ہے؟ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو, دعوی رسالت کو نہیں مانتا. آج کے اس انٹرنیٹ کے دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں, میں نہیں سمجھتا کہ کسی دنیا کے کونے میں کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جسے یہ پتا نہ ہو کہ عرب میں ایک شخص محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغمبر, اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا, میسنجر آف اللہ. اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کیا کمی یا نقص پاتا ہے معاذ اللہ کہ وہ انکار کرے کہ آپ کا یہ دعویٰ سچا نہیں ہے؟ تو اب اگر اس کو نہیں مانتا تو وہ مجرم ہے سب سے بڑا, کہ وہ سب سے بڑی سچائی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول ہونا اس کو نہیں مانتا. ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر و بیشتر ہماری محنت کے بغیر ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کر کے ہمیں یہ نعمت اسلام عطا کی ہے. اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی بھی تلوسہ کوشش کریں, اللہ تعالیٰ سے ڈرے بھی صحیح جتنا ڈر سکتے ہیں, لیکن اس نعمت کی قدر ضرور کریں. مبادہ ہم کہیں لبرلزم کے اندر اور فیشن کے اندر اور اپنے آپ کو ذرا ماڈرن کہلانے کے چکر میں اس حال میں مر جائیں کہ ہماری زبان سے کوئی کلمہ کفر نکلا ہو. یہ جو واقعات آپ دیکھتے ہیں جو پیش آتے ہیں, یعنی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اس امید سے کہ اسے کسی یورپی ملک میں پناہ مل جائے گی, بہت گھٹیا حرکت ہے, کوئی اچیومنٹ نہیں ہے, بدبختی ہے انسان کی. کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو ماڈرن ظاہر کرنے کے لیے, سیکولر ظاہر کرنے کے لیے, لبرل ظاہر کرنے کے لیے, پڑھا لکھا ظاہر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیتا ہے. یا بعض اوقات مذاق کے اندر کوئی بات ایسی جو ہے وہ انسان کہہ جاتا ہے جس سے کلمہ کفر جو ہے وہ انسان پر لاگو ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. اور وہ جو روایتی دعا ہے پرانی کی, یا اللہ اس کلمے پر ہمیں موت دے, اس کو ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے کہ یا اللہ, نہیں نماز جنازہ کے اندر بھی آپ دیکھیں نا آخری دو جملے جو ہیں ان کا حاصل کیا ہے کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام, کہ اللہ ہمیں سے جسے بھی موت دے, ہمیں جس کو ہمیں سے جس کو بھی زندہ رکھ, اسے اسلام پر زندہ رکھ. فمن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, اور ہم میں سے جس کو بھی تو لے, جس کو بھی موت دے اسے حالت ایمان پر موت دے. تو بڑی اہم دعا ہے وہ, اس دعا کو ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور دیکھنا تمہیں ہرگز موت نہ آئے, ہرگز ہرگز موت نہ آئے مگر حالت اسلام میں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات بذکر الحکیم.
يا حامل القرآن.